الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطہ دینے سے منع فرمایا. آدمی دنیاوی مفاد کے لیے بھی بعض اوقات مغالطہ دیتا ہے, جان رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, اس بندے کو غلط رائے دے رہا ہوں, لیکن اس میں اپنا کچھ دنیاوی مفاد ہوتا ہے تو دوسرے بندے کو رائے دیتا ہے کہ ایسا کر لو, خواہ اس کا نقصان ہو جائے, اپنے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے. اور پھر دین میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے مغالطہ دیا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, یہ بہت زیادتی ہے. دین میں کیسے مغالطہ دیا جاتا ہے؟ مثلا دنیا کا فائدہ یہ روپے لینے کے لیے کوئی مسئلہ غلط بتا دیتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے, لوگ نکاح طلاق کے مسائل میں عموماً یہ ہوتا ہے, طلاق دینے میں تو دلیر ہوتے ہیں, جب دے چکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر بعض مولویوں کا وتیرا ہے, خود انہیں ہیلا بتاتے ہیں, ایسا نہ کہو تم ایسا کہو. اب ایسا کہنے کا کیا مقصد جب وہ کہہ چکا؟ اگلے دن ایک سوال آیا میرے پاس, یہ میرے بھائی نے موبائل پر لکھ کر 9 دفعہ طلاق دے دی بیوی کو, لیکن اس کا ارادہ ایک بار دینے کا تھا. علماء ایک فرماتے ہیں طلاق تو 3 طلاقیں ہیں, اب ان میں بھی اللہ نے ترتیب رکھی ہے, ایک طور کے بعد ایک دے, پھر مہینہ صبر کر جائے, اگر صلح ہو جائے تو بغیر نکاح کے بیوی حلال ہو جاتی, آپس میں راضی ہو جائیں تو. اگر نہ بھی دے تو عدت گزرتی رہے, تو اس کی عدت گزر جائے تو بھی فارغ ہو جاتے ہیں 3 مہینے میں, لیکن اس میں گنجائش رہتی ہے کہ کبھی بھی صلح ہو جائے تو آپس میں نکاح کر سکتے. 2 طلاقیں بھی دے دے تو گنجائش رہتی ہے کہ عدت گزر جائے تو عورت فارغ ہو جائے, لیکن 2 مہینے 6 مہینے سال بعد بھی وہ اور نکاح نہ کرے اور میاں سے پھر صلح ہو جائے, پھر نکاح ہی کی ضرورت پڑتی ہے. 3 طلاقیں دے جائے تو پھر فارغ ہو جاتی ہے, پھر واپس اس سے نکاح نہیں کر سکتی. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پھر وہ اور نکاح کرے اور وہ نکاح دائمی ہو. محسنین غیر مسافقین, جس نکاح میں مدت معین کی جائے, ار نکاح للموقت باطل, جس نکاح میں عرصہ متعین ہو وہ منعقد ہی نہیں ہوتا. عمر گزارنے کے لیے شادی کرے, پھر اس دوسرے سے ناچاکی ہو جائے یا وہ مر جائے اور پہلا خاوند بھی زندہ ہو اور بیوی پھر فارغ ہو جائے, تو عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند سے پھر نکاح کر سکتی ہے. 3 طلاق جو 3 سے زائد دیتے ہیں, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 کا تو عام رواج ہے, 7 دے دیتے ہیں, اس نے 9 دے دی, تو علماء حق فرماتے ہیں کہ 3 سے زائد اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے, اس کا الگ حساب ہوگا کہ تو نے حکم الہی کا مذاق اڑایا. اب 9 دینے کے بعد فرما رہے ہیں جی دل میں ایک ہی دینے کا ارادہ تھا. ایک بندے کو 9 گولیاں مار دو اور کہو میرا ارادہ تو ایک ہی کا تھا, بندوق آٹومیٹک تھی, 9 چلو, اگلے کا کام تو ہو گیا نا. تو میں نے تو اسے کہا بھائی میں تو مفتی نہیں ہوں, مقامی علماء سے پوچھو, مجھے پتا ہے انہوں نے پھر راضی ہو جانا, میں اس میں کیوں مداخلت کروں. وہ کوئی نہ کوئی مولوی چند پیسے لے لے گا اور اسے کوئی طریقہ بتا دے گا. یہاں ایک بندہ آیا اس نے طلاق دے دی, میں نے بولا واضح بات ہے سیدھی سیدھی طلاق ہوگی. پھر یہاں سے وہ چلے گئے غالب جیلم گئے, کسی مولانا نے بتایا کہ تم یہ نہ کہو میں نے طلاق دے دی تھی, تم کہو میں نے کہا تھا میں طلاق دوں گا. انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے فتویٰ لکھ دیا. تو یہ ہے مغالطہ دینا, دھوکہ دینا. جان رہا ہوتا ہے بندہ کہ یہ غلط ہے. اسی طرح بہت سے دوسرے امور ہیں, لین دین کے معاملات ہیں, کاروبار کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, اللہ علیم و خبیر ہے, اللہ کے روبرو جانا ہے, معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو. لوگوں کو تم نے حساب نہیں دینا, تم نے حساب اللہ کریم کے سامنے دینا ہے. وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وبلدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته رواہ ابن ماجہ والبہکی فی شعب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی مومن کو جس کا اجر پہنچتا رہتا ہے اور جس کا ثواب جاری رہتا ہے, اس میں سب سے پہلا وہ ہے کہ جو علم اس نے سکھایا, اسے رواج دیا, 2, 4, 10, 50, 200, 1000 بندے کو سکھایا, پھر انہوں نے آگے ہزاروں کو سکھایا, انہوں نے آگے سکھایا, تو وہ آگے جب تک چلتا رہتا ہے تب تک جتنا اس سب مخلوق کو ثواب ہوتا ہے اتنا اس عالم کو یا اس علم سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی وہ عمل جاری رہتا ہے جیسے زندگی میں جاری تھا اور اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. یا پھر نیک اولاد, صالح اولاد جس کی اس نے جسے حلال رزق کے حلال سے پالا, اس کی تربیت بھلائی پر کی, اسے دین بھی سکھایا, دنیاوی کے کمالات بھی سکھائے, دنیاوی علوم بھی سکھائے, دین بھی سکھایا, وہ دین کے مطابق اس نے دنیا میں بھی کمال حاصل کیا, وہ جو نیکیاں کرتا ہے تو چونکہ والد کی تربیت تھی ان کا ثواب جتنا اس کو ملتا ہے مرنے کے بعد بھی والد کو بھی اتنا ملتا رہتا ہے. اور یاد رکھیں اس کے الٹ بھی ہوگا, اگر اس نے تربیت غلط کی, اسے صرف دنیا سکھائی, دین کا پتہ ہی نہیں دیا, تو جتنے ظلم وہ کرتے اس کی پرسش بھی ہوگی. یا قرآن کریم جو اس نے وراثت میں چھوڑا, جیسا علماء حق کوئی ترجمہ لکھتا ہے, کوئی تفسیر لکھتا ہے, کوئی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی قرآن کریم کی تسہیل یا شرح کرتا ہے, اور پھر وہ جاری رہتی ہے, اور جب تک اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے مخلوق کو اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہتا ہے بغیر اس کے کہ جو عمل کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں ان کے ثواب سے کوئی کمی ہو. یا کوئی مسجد بنا دی اپنے رزق سے. یہ بڑی مزے کی بات ہے, ہم کوٹھیاں بنا لیتے ہیں, بڑے بڑے گھر بناتے ہیں, بچے اتنے اتنے ہوتے ہیں تو ہم گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے, پتہ نہیں وہ جوان ہوں گے, زندگی ہوگی, موت آ جائے گی, کوئی پتہ نہیں, لیکن یہ کمرے بن رہے ہیں, گھر بن رہے ہیں, یہ میرے بیٹے کے لیے, یہ دوسرے کے لیے, یہ تیسرے کے لیے. مسجد کا نام آئے تو جھولی باندھ لیتے ہیں. سارے اپنے ذاتی کام کر لیتے ہیں, مکان بنا لیتے ہیں. مسجد اگر چھوٹی سی بھی بنانی ہو تو ہر کوئی جھولی باندھ لیتے ہیں, پیسے دو بھائی مسجد بنائے, خدا کے بندو اللہ نے جو رزق روزی تمہیں دی ہے اس میں اللہ, سارا مال تو اللہ نے دیا, اگر ایک کمرہ اللہ کے نام پر اس سے بنا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو فرمایا وہ مسجد جو کسی نے اپنے مال سے بنا دی ہو اللہ کی رضا کے لیے, جب تک وہ باقی رہتی ہے, جب تک اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, لوگ نماز ادا کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اذانیں ہوتی ہیں, تو جو ثواب ان سب کو ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملتا رہتا ہے. یا مسافروں کے لیے سرائے بنا دی, کوئی جگہ بنا دی کسی راستے میں, راستہ گزرنے والے لوگ وہاں آرام کر لیتے ہیں یا ٹھہر جاتے ہیں. یا نہر جاری کر گیا, جیسے کنواں کھدوا دیا, کوئی نہر بنوا دی, کوئی تالاب بارانی علاقے میں بنوا دیا, انسانوں جانوروں مخلوق کے فائدے کے کام آتا ہے. یا صدقہ, جس سے اپنی صحت کے زمانے میں نکالا. صحت سے مراد علماء یہ لیتے ہیں کہ جب تک زندہ ہے جو صدقہ اپنی پسند سے دیتا ہے اللہ قبول فرمائے وہ درست ہے. صحت کے لیے ضروری نہیں کہ بیمار ہو جائے تو پھر صدقہ نہ دے کہ اب تو اس کا ثواب نہیں ہوگا. صحت سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس کے حواس قائم ہیں, سنتا سمجھتا, ملکیت برقرار ہے, کسی نے چھین نہیں لی. بعض اوقات ہوش برقرار ہوتا ہے لیکن اولاد گھر سے فارغ کر دیتی ہے. تو بقائمی ہوش و حواس, جس نے اپنے مال سے اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا, جب تک وہ بھی اس کا ثواب بھی متعدی ہوتا ہے, جب تک اس کے اثرات رہتے ہیں اس کا ثواب موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس روایت کو ابن ماجہ نے اور بحقین شعب الایمان میں روایت کیا ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحى الی انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سلت له طریق الجنہ ومن سلبت کریمیت اثبته علیہ الجنہ وفضل فی علم وخیر من فضل عبادت ملاک الدین الورا رواہ البیکی فی شعب الایمان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, آپ فرماتے تھے اللہ جل شانہ نے مجھے وحی کی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ چلتا ہے, باہر نکلتا ہے علماء کی تلاش میں, مدارس کے لیے سفر کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا. لیکن نیت خلوص کے ساتھ طلب علم کی ہو اور طلب علم رضا الہی کے لیے ہو. اور جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں, بینائی چلی جائے کسی وجہ سے, اس کو بھی بدلہ دوں گا. بعض چلتے پھرتے نظر بند ہو جاتی ہے, بینائی چلی جاتی ہے, باقی صحت ٹھیک رہتی ہے, بندہ زندہ رہتا ہے, نظر سلب ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ بھی ایک ابتلاء الہی ہے, اگر وہ صبر کرے, اطاعت الہی میں رہے, تو اس کا الگ سے اسے اجر اور ثواب ملے گا. اب ایسا بدلہ دوں گا جنت کا جو علم میں زیادتی اور عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے. یعنی اگر اس کی آنکھیں ہوتی وہ زیادہ پڑھتا زیادہ عبادت کرتا. فرمایا میں جتنا وہ کر سکتا تھا چونکہ میں نے اس کی بینائی لے لی تو اگر دیتا تو جتنا وہ کر سکتا تھا میں اس سے زیادہ کا بدلہ اسے اس کا اجر بغیر اس کے کرنے کے دے دوں گا. اور دین کی بنیاد الورع, یہ دو الفاظ ہیں ورع اور تقوی عموماً استعمال ہوتے ہیں. دین کی بنیاد ورع ہے. ورع کہتے ہیں جو چیز دل میں کھٹ کے اس سے پرہیز کرے. ایک تو ظاہر حکم ہے نا کہ یہ حرام ہے, اس سے بچنا تو ظاہر ہے, ہر ایک کو بچنا چاہیے, ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں حلال و حرام کے مابین جن کو دل پسند نہیں کرتا, طبیعت اس پہ مائل نہیں ہوتی, لگتا ہے یہ کام اچھا نہیں ہے. تو جو چیز دل میں کھٹ کے پسند نہ آتی ہو اللہ کی رضا کے لیے اس سے بچ جائے اسے ورع کہتے ہیں. اس کا ترجمہ اردو میں پرہیزگاری کر دیتے ہیں چونکہ اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں جتنا عربی کا ہے, تو وہ اپنی طرف سے ترجمہ کر دیتے ہیں پرہیزگاری. اور پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ جہاں شبہ ہو, خطرہ ہو, کھٹکا ہو, وہاں سے بھی بچ جائے. ایک تو سامنے دشمن بیٹھا ہے بندوق لگا کر, وہ تو ظاہر ہے, اس سے تو بچنا پڑے گا. ایک راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ ویران ہے, دوسری طرف دشمن کا علاقہ قریب ہے, خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی موڑ پر کسی گھاٹی میں دشمن مجھ پہ حملہ آور ہو جائے, اس پہ نہ چلا جائے, اسے ورع کہتے ہیں. کوئی ایسا کام جو گناہ کی طرف لے جانا ہو, مفضی للمعیشت ہو, ہو سکتا ہے یہ کروں گا تو گناہ میں مبتلا, اس سے بھی بچ جانا, یہ ورع ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ام المومنین فرماتی ہیں, آپ نے فرمایا دین کی بنیاد الورع ہے. یہ بیہقی نے شعب الایمان میں بیان فرمایا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تدارس العلم ساعة من الليل خیر من احیائها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں, ان کا اپنا ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا علم کا درس دینا, تھوڑی دیر کسی کو اللہ کا ذکر کرانا, تھوڑی دیر کسی کو قرآن کریم سمجھانا, تھوڑی دیر کسی کو حدیث پاک کا مفہوم سمجھانا, تھوڑی دیر کوئی دین کی بات کرنا, ساری رات زندہ رہے کل نفل پڑھنے سے بہتر. ایک بندہ ساری رات کو زندہ رکھتا ہے, رات کو کمر نہیں ٹیکتا بستر سے, ساری رات نوافل ادا کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا وہ دین دوسروں کو سکھاتا ہے. علم جتنا منتقل کرتا ہے, ذکر جتنا دوسروں کو منتقل کرتا ہے, قرآن و حدیث جتنا دوسروں کو سکھاتا ہے, اگر وہ تھوڑی دیر بھی دوسروں کو سکھا کر باقی رات آرام کر لیتا ہے فرائض ادا کرنے کے بعد, تو اس سے بہتر ہے جو ساری رات جاگ کر نوافل ادا کرتا رہتا ہے. وعن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجد دی فقال کلاہما علی خیر احدہما افضل من صاحبہ اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ فان شاء آتاہم وان شاء منعہم وما ہؤلاء فیتعلمون الفقہ او العلم ویعلمون الجاہل فہم افضل انما بعثت معلما ثم جلس فيهم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کی دو مجلسیں لگی ہوئی تھی، ایک جگہ بیٹھے کچھ لوگ تعلیم و تعلم میں، دوسروں کو سکھانے میں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر لانے میں، دوسروں کو قرآن و حدیث، طریقہ ذکر، اللہ اللہ، دوسروں کو بھی وہ بانٹنے میں، سکھانے میں لگے ہوئے تھے. اور ایک جماعت بیٹھی تھی، ایک گروہ بیٹھا تھا، وہ خود عبادت میں مصروف تھا، دعائیں کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، رکوع و سجود کر رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں بھلائی کی راہ پر ہیں، دونوں نیکی کر رہے ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ دوسرے سے بہتر ہے. دونوں اچھے ہیں، دونوں نیکی کر رہے ہیں، دونوں بھلائی کی راہ پر ہیں. یہ جو اللہ کریم کو پکار رہے ہیں اور مجاہدہ کر رہے ہیں، یدعون اللہ و یرغبون الیہ، اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور قرب چاہتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. فإن شاء آتاهم وإن شاء منعهم، اب اللہ کی مرضی، جو چیز طلب کر انہیں دے دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی. اما حول یتعلمون الفقہ بالعلم، اور یہ لوگ جو علم کو بانٹ رہے ہیں دوسروں کو بھی، اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کے ارشادات، احکام شریعت، علم فقہ، حلال حرام، جائز ناجائز سکھا رہے ہیں، نہ جاننے والوں کو جو نہیں جانتے انہیں سکھا رہے ہیں، یہ ان سے افضل ہے. بات وہی ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ان کا فائدہ اپنی ذات کے لیے ہے اور ان کا فائدہ متعدی ہے، ان کی ذات کو بھی ہے اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی وہ فائدہ پہنچ رہا ہے. تو فرمایا یہ فہم افضل ہو، یہ ان سے بہتر ہیں. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور مجھے اللہ کریم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، میں بھی معلم مبعوث ہوا ہوں. ثم جلس فیہم، پھر وہ جو لوگ جو آگے سکھانے کا کام کر رہے تھے حضور، ان میں جلوہ افروز ہو گئے. اب ان کی فضیلت ظاہر ہے، دوسرے بھی نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، لیکن قرب الہی کی تلاش میں اپنی ذات کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا یہ اچھا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، اللہ تو مجبور نہیں ہے، ان کا کام مانگنا ہے، لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو دوسرے ہیں، یہ جو اللہ کا ذکر دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں، قرآن کریم سکھا رہے ہیں، اس کا ترجمہ سکھا رہے ہیں، احکام شریعت، حلال حرام، جائز ناجائز سکھا رہے ہیں، جو بھی ان شعبوں میں سے حدیث سکھا رہے ہیں، علماء حق جو علم کی ترویج میں عمریں لگا دیتے ہیں، فرمایا یہ ان سے بہت بہتر ہیں. اور میں تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لوگوں کو عظمت الہی سے آشنا کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، احکام الہی لوگوں کو سکھانے کے لیے مبعوث ہوں، اس لیے حضور ان لوگوں میں جلوہ افروز ہو گئے. وَنَبِي دَرْدَى رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حفظ علی علی امتی اربعین حدیثاً فی امر دینہا باسأل اللہ فقیم وکنت لہ یوم القیامت شافع و شہیدا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی, پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علم کی کوئی مقدار, کوئی اندازہ کیا ہے کہ جو آدمی اتنا علم حاصل کر رہے اسے فقی یا عالم کہا جائے, کہ یہ عالم ہے, یہ صاحب علم ہے. کیا حد ہے علم کی, کتنا علم اس کے پاس ہو تو اسے صاحب علم مانا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت پر 40 حدیثیں یاد کر لے جو دین کے معاملہ میں ہوں, جو میری 40 حدیثیں جو عقائد اور اعمال کے معاملہ میں ہوں وہ یاد کر لے, اللہ تعالیٰ اسے فقی اٹھائے گا, قیامت کو وہ علماء کے ساتھ اٹھے گا, وہ عالموں میں شمار کیا جائے گا, اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی ہوں گا کہ یا اللہ اس نے میرے ارشادات یاد کیے اور آگے پہنچائے. اسی حدیث کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان حضرات نے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کی عمریں قرآن کریم کی تبلیغ اور حدیث کی شرح میں گزری ہیں اور بڑی بڑی کتابیں تصنیف کیں, بڑا دین پھیلایا, حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی 40 حدیثیں لکھ کر ایک الگ کتاب سے چھپوایا. جو ساری عمر حدیث کی خدمت کرتے رہے تو 40 حدیث کے نام سے یا کبھی 40 کے نام سے آپ کو ہر بڑے عالم کا کوئی نہ کوئی کتابچہ مل جائے گا, وہ اس حدیث کا مصداق. وہ کہتے ہیں ہمارا سارا علم ایک طرف, حضور کا ارشاد اہلی ایک طرف. تو بڑے بڑے اہل حق علماء یہ متقدمین کی مثال اور نظیر تھے, جن کا ورع تقویٰ مثالی تھا, جن کا علم مثالی تھا, انہوں نے بھی پھر کوشش کی کہ 40 حدیثیں الگ سے لکھ کر جو احکام اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شرح یا احکام شریعت کے مطابق ہوں جمع کر کے الگ سے چھپوائی جائیں, تاکہ یہ یقینی ہے کہ حضور نے فرمایا میں ان کی شفاعت بھی کروں گا, میں ان کا گواہ بھی ہوں گا کہ یا اللہ اس نے میری حدیث آگے پھیلائی اور دین کا کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ارشادات رسالت مآب کی برکت حاصل کرنے کے لیے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے علماء جنہوں نے شرح حدیث لکھی اور اتنی کتابیں تصنیف فرمائی اور ساری عمر قال اللہ و قال رسول کرتے دنیا سے گزر گئے, انہوں نے بھی پھر 40 حدیثیں الگ سے پھر لکھی. یہ ارشاد نبوی کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی تھی کہ جنہیں ہزاروں, کئی ایسے تھے جو حافظان حدیث تھے جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد تھی زبانی, لیکن 40 حدیثیں الگ سے پھر انہوں نے بھی لکھنے کی کوشش کی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود وجودا قالوا اللہ ورسوله اعلم قال اللہ اجود وجودا ثم انا اجود بنی آدم و اجودهم من بعدی رجل علم علما فنشره یاتی یوم القیامت امیرم وحدہ او قال امتا واحدا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا سخی, سب سے بڑا داتا, سب سے بڑا دینے والا, بانٹنے والا کون ہے؟ قال اللہ رسولہ عالم. صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت حالت تھی، عرض کرتے تھے اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں گے تو ہم جانیں گے. عرض کیا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود و جودا، سب سے بڑا سخی وہ رب کریم ہے جو کائنات کے ہر ذرے کو جس نے وجود بھی بخشا، حیات بھی بخشی، حواس بھی بخشی، اپنی اپنی زبان بھی بخشی، اپنی اپنی بولی بھی بخشی، شعور بھی بخشا، ہر ایک کی حیثیت کے مطابق، اور جب تک اسے قائم رکھنا ہے اسے دے ہی رہا ہے، دے ہی رہا ہے، دے ہی رہا ہے. تو سب سے بڑا سخی وہ ہے. ثم پھر اللہ کے بعد آنا، پھر اللہ کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہوں کہ اللہ نے بے پناہ نعمتیں مجھے عطا کی، میں بانٹ نہیں میں لٹاتا رہا. ایسے ایسے دروازے مغفرت کے واں کیے کہ سو سال کوئی شرک و کفر و شرک کرتا رہا، اس نے ایک دفعہ خلوص سے توبہ کر کے میرا دامن تھام لیا تو سو سال کا کفر و شرک صاف ہو گیا. ایک بے پناہ مخلوق کو قیام حشر تک جو ہدایت پہنچتی رہے گی، فرمایا یہ اس کا سبب میری ذات ہے. جہاں کسی کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، کوئی ایک کرن بھی جسے نصیب ہوگی، اس کا سبب میں ہوں گا. سخاوت اسے کہتے ہیں. پھر میں سخی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد آدم میں سے پھر سب سے بڑا سخی میں محمد الرسول اللہ وسلم ہوں، جس کی نعمتیں جو اللہ نے مجھے عطا کی اور میں نے بانٹی وہ قیامت تک بڑھتی رہیں گی. نو انسانی کہاں تک کتنا فائدہ اٹھائے. اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم سیکھا اور پھر اسے پھیلایا، جس نے محنت مجاہدہ. اب یہاں ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس نے علم کو دنیاوی وقار، دنیاوی مفاد، دنیاوی رزق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. علم کو علم کے لیے سیکھا، رضائے الہی کے لیے سیکھا، اللہ کے نبی کی خوشنودی کے لیے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے آگے مخلوق میں پھیلایا. فرمایا پھر میرے بعد وہ سخی ہے جس کا فائدہ لوگوں کو ایسا پہنچا کہ ان کی عاقبت سمر گئی، اور عاقبت دائمی ہے. کسی نے روپے دے دیے، زمین کا ٹکڑا دے دیا، جاگیر دے دی، تو یہ وقتی ہے نا. ہو سکتا ہے اس کے پاس روپے ہوں وہ کھا نہ سکے پی نہ سکے، اس کے پاس جاگیر ہے کل مر جائے گا، وارثوں میں بٹ جائے گی، اس کے کس کام کی. کسی نے اسے محل دے دیا، کتنا عرصہ رہے گا، بالآخر قبر میں چلا جائے. کسی نے علم سیکھا، اللہ کے ارشادات، اللہ کے نبی کے ارشادات حاصل کیے اس لیے کہ میں مخلوق کو پہنچاؤں تاکہ وہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں اور آخرت کا فائدہ پائیں، جنت حاصل کریں. تو جنت تو عبدالآباد کے لیے. تو پھر فرمایا میرے بعد وہ سخی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی خوشنودی کے لیے علم سیکھے اور پھر اسے آگے پھیلائے، دوسروں کو سکھائے. وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ اکیلا ہی امیر ہوگا، وہ ایک بندہ لاکھوں پہ بھاری ہوگا. یا آپ نے یہ فرمایا، یہاں راوی کو سا ہوا ہے، یہ فرمایا اکیلا ہی امیر ہوگا، یا فرمایا یہ اکیلا ہی امت ہوگا. او قال امت واحدہ، وہ اکیلا بندہ ہی ایک امت جتنی اہمیت، عزت، آبرو رکھتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے قرآن کریم میں آتا ہے نا کان امتم واحدہ، وہ اکیلے بھی ایک بڑی امت جتنا عظمت درجہ عند اللہ مقام رکھتے تھے. فرمایا اسی طرح وہ بندہ جب میدان حشر میں آئے گا تو ہزاروں لاکھوں جو لوگوں جتنی عزت و اہمیت اس ایک بندے کو نصیب ہوگی جس نے اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھا اور اس کو آگے اللہ کی رضا کے لیے پہنچایا. حکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا کا حصول نیکی ہے الحمدللہ، حلال ذرائع سے حاصل کرنا عبادت ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد بھی حضور نے حدیث پاک گزر چکی پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. لیکن جو علم سیکھ کر تقسیم کرتا ہے اس کا درجہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے. یہ دنیا کی سہولتیں بانٹتا ہے، اس کا ثواب اسے، لیکن وہ تو جنت بانٹتا ہے اللہ کی. لوگوں کو قیامت کی سختی سے بچانے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اور ابد الآباد کی نعمتیں ہیں جنت کی، ان کے ملنے کا سبب بنتا ہے. تو اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا.